فعل عطائے خداوندی، اس تفصیل سے دونوں اشکال حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شکر سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اسے پسند ہو. چنانچہ اگر اللہ تعالی کی نعمت اسی کے فعل سے اس کی پسندیدہ جگہ صرف ہوئی تو مراد حاصل ہے. آدمی کا فعل اللہ تعالی کی عطا ہے، کیونکہ تم اس فعل کے محل ہو، اس لیے تمہاری تعریف کی جاتی ہے، اور ثنا اس کی دوسری نعمت ہے جس سے تمہیں نوازا گیا ہے. اسی نے ثنا کی، اسی کے دو کاموں میں سے ایک کام اس امر کا باعث بنا کہ دوسرا فعل محبت کی جہت میں ہو. بہرحال اس کے لیے ہر حالت میں شکر ہے، اور تم شاکر کے وصف سے متصف ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے محل ہو جسے شکر کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے لیے وصف کے موجد ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہیں عالم اور عارف کہا جائے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی کچھ حیثیت ہے؟ یہ حیثیت بھی اس لیے ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اسی نے تمہارے لیے حیثیت بھی بنائی ہے. اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے اپنی ذات یا وصف کی بنا پر یہ حیثیت ملی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. بہرحال جو کچھ ہے، خواہ تم ہو یا تمہارا عمل، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عمل کس لیے کیا جائے جبکہ تمام چیزوں کے فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق له. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کو علی رضی اللہ عنہ اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. عمل کرو، ہر شخص کو اسی کام کی سہولت دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. خلق خدا کے عمل کا محل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق خدا کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے افعال کا محل ہے. اگرچہ مخلوق خود بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، لیکن اس کے بعض افعال بعض کا محل بن سکتے ہیں. اب یہی جملہ لیجئے، اعملو. یہ جملہ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، لیکن یہ بھی افعال الہی میں سے ہے، اور مخلوق کو یہ بتلانے کا سبب ہے کہ عمل کرنا مفید ہے. مخلوق کا جاننا بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل اعضاء کی حرکات کا سبب بنتا ہے، جبکہ اعضاء کی حرکات بھی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. معلوم ہوا کہ بعض افعال الہی بعض کا سبب بنتے ہیں، یعنی ایک سبب دوسرے کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسے جسم کی تخلیق عرض کے لیے شرط ہے، یعنی عرض جسم کی پیدائش سے پہلے نہیں ہوتا. زندگی علم کے لیے شرط ہے، علم ارادے کے لیے شرط ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کے افعال ہیں، اور بعض بعض کے لیے سبب اور شرط ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ایجاد کرنے والے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے حصول کا سبب اور شرط ہے، یعنی ایک واقع ہو جائے تو دوسرا وجود میں آئے، جیسے پہلے جوہر وجود میں آتا ہے پھر اس میں زندگی کی حرارت دوڑتی ہے، اسی طرح پہلے زندگی پیدا کی ہوتی ہے پھر اس میں قبول علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. علم پہلے وجود میں آتا ہے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے. اگر تحقیق کی جائے تو یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر یہ سلسلہ دراز ہوگا اسی قدر مرتبہ توحید میں ترقی ہوگی. اختیار نہیں تو عمل کا حکم کیوں؟ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تو ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ عمل کرو ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا اور نافرمانی پر تمہاری مذمت کی جائے گی. بھلا ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا اور ہماری مذمت کیوں کی جائے گی جبکہ ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول عمل کرو ہمارے اندر ایک اعتقاد کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، اور اعتقاد سے خوف کو تحریک ہوتی ہے، اور خوف کی تحریک ترک شہوات اور دنیاوی فریب سے فرار کا باعث بنتی ہے، اور یہ ترک و فرار جوار رحمت میں جگہ پانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مختلف اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کا مرتب اور مسبب ہے، جس کے لیے ازل میں سعادت مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ اسباب سہل بنا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ درجہ بدرجہ ترقی کر کے جنت میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اوپر جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بندوں کی تقدیر میں جو اعمال لکھ دیے گئے ہیں، ان کے لیے ان اعمال کے اسباب سہل کر دیے جاتے ہیں، اور جن کی تقدیر میں ازلی قلم سے نیکی نہیں لکھی گئی، وہ اللہ، اس کے رسول اور علماء کے کلام سے دور بھاگتے ہیں۔ جب وہ ان کا کلام نہیں سنیں گے تو شریعت کی منہاج کا علم نہیں ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ ڈریں گے نہیں، اور جب ڈریں گے نہیں تو دنیا پر ان کا اعتماد متزلزل نہیں ہوگا، اور جب دنیا میں مشغول رہیں گے تو شیطان کے گروہ میں شامل ہونے سے انہیں کوئی نہ بچا سکے گا، اور شیطانی گروہ کے تمام افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قوم جنت میں پابا سلاسل داخل ہوگی، اور ایک قوم دوزخ میں زنجیروں میں گرفتار ہو کر جائے گی۔ اہل جنت کے لیے وہ زنجیریں علم اور خوف کی ہیں، اور اہل دوزخ کے لیے غفلت اور خدا کے عذاب کی زنجیروں میں مقید کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اور نہ اس کے سوا کسی کو اس کی قدرت حاصل ہے، مگر غافلوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جس روز یہ پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی، اس وقت وہ منادی کی آواز سنیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پارہ نمبر 24، رکو نمبر 1، آیت نمبر 16۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی، جو یکتا غالب ہے۔ اگرچہ ملک اور سلطنت ازل سے ابد تک ہر دن ہر لمحہ اللہ ہی کی ہے، خاص طور پر اسی دن نہیں ہوگی، لیکن غافلوں کی سماعت سے یہ آواز اسی دن ٹکرائے گی، اس وقت وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا تدبیریں کریں، لاکھ تدبیر کریں مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہلاکت کے اصل اسباب جہالت اور غفلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک شکر کرنے والے بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ شکر کے معنی ہیں اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی اور پسند کے مطابق خرچ کرنا، اور کفر کے معنی ہیں اللہ کی نعمتوں کو ایسی جگہوں پر صرف کرنا جو اسے ناپسند ہوں، یا انہیں بیکار محض پڑے رہنے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو غیر محبوب چیزوں سے ممتاز کرنے والے دو مدرک ہیں، ایک سماعت جس کا مستند آیات اور روایات ہیں، دوسرا مدرک قلب کی بصیرت ہے، اس کے معنی ہیں چشم عبرت سے دیکھنا۔ یہ مدرک دشوار ہے، اسی لیے اس کا وجود انتہائی نادر اور کمیاب ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے اور ان کے ذریعے راہ سہل بنائی۔ اس راہ کی پہچان یہ ہے کہ بندہ ان تمام احکام شرعیہ سے واقف ہو جو اس سے متعلق ہیں۔ جو شخص اپنے تمام افعال میں شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہوگا، وہ شکر کی ذمہ داری سے بری قرار نہ دیا جا سکے گا۔ چشم عبرت سے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام موجودہ مخلوقات میں حکمت کے پہلو تلاش کرے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی گئی جس میں کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو، ہر حکمت سے کچھ نہ کچھ مقصود ہے، اور وہی مقصود خدا تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حکمت کی دو قسمیں، حکمت کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ جلی جیسے یہ جاننا کہ آفتاب کی تخلیق میں یہ حکمت ہے کہ اس سے دن اور رات میں فرق کیا جاتا ہے، یعنی دن میں روزی کمائی جاتی ہے اور رات کو آرام کیا جاتا ہے، کیونکہ حرکت کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، اندھیرے میں صرف پرسکون رہا جا سکتا ہے۔ دن اور رات کا فرق آفتاب کی حکمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں جن میں سے کچھ ہمیں معلوم ہیں اور بہت سی ابھی تک پردہ اخفا میں ہیں۔ اسی طرح ابر و باراں کی حکمتیں بھی معلوم کرنی چاہیے۔ ان کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور اس سے طرح طرح کے لہلہاتے ہوئے پودے نکلتے ہیں جن میں سے کچھ انسانوں کی غذا بنتے ہیں اور کچھ حیوانوں کے لیے چارہ بنتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی طرح کی بہت سی جلی حکمتیں بیان کی ہیں جنہیں لوگ اپنی کوتاہ عقل کے باوجود سمجھ لیں۔ دقیق حکمتیں بیان نہیں فرمائیں کیونکہ لوگ انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيَنْزُرُ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَمْ بتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 24 سے 32 تک۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے اور تمہارے مویشی کے فوائد کے لیے۔ ثوابت اور سیار ستاروں میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن وہ مخفی ہیں، عام لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، تاہم وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں، آنکھیں انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْقَوَاكِبِ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 6۔ ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ۔ دنیا کے تمام اجزاء، آسمان، ستارے، ہوا، پہاڑ، معادن، نبات، حیوانات، ان کے اعضاء وغیرہ سب حکمتوں سے لبریز ہیں۔ ان اجزاء کے ذرہ ذرہ میں بے شمار حکمتوں کے خزانے مدفون ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ذرہ میں 1 سے 1,000 اور 10,000 حکمتیں پوشیدہ ہیں تو ذرا مبالغہ نہ ہوگا۔ اعضائے انسانی ہی کو لیجئے، ان میں بہت سی حکمتیں ہیں، بعض ان میں سے مخفی ہیں اور بعض ہمیں معلوم ہیں، جیسے یہ کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، اس سے پکڑنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، اس سے چلنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، پاؤں سونگھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف چلنے میں کام آتے ہیں۔ یہی حال اندرونی اعضا، آنت، پتے، جگر، گردہ، پٹھے اور رگ کا ہے۔ ان میں سے بعض میں خلا ہے، بعض پیچیدہ ہیں، بعض ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں، بعض مڑے ہوئے ہیں، بعض باریک ہیں، بعض موٹے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار صفات ہیں، ان کی حکمتوں سے عام لوگ واقف نہیں ہیں، جو لوگ واقف ہیں وہ بھی بہت تھوڑی واقفیت رکھتے ہیں، ان کے علم کو اللہ کے علم سے اتنی نسبت بھی نہیں ہے جتنی ذرہ کو آفتاب سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 85، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی نعمت کو اس جگہ میں خرچ نہ کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور اس طرح خرچ نہ کرے گا جو اس سے مقصود ہے، تو وہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کو ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ کی نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا۔ اس لیے کہ ہاتھ مہلک چیز کو دفع کرنے اور مفید چیز لینے کے لیے بنایا گیا ہے. اسی طرح جو شخص نامحرم کی طرف دیکھے گا وہ آنکھ اور آفتاب دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، کیونکہ آنکھ اور آفتاب کی روشنی ہی سے مل کر بصارت مکمل ہوتی ہے. انسان کو آنکھوں سے اس لیے نوازا گیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے دین اور دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کا مشاہدہ کر سکے اور ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے نقصان دہ ہیں. جو شخص غیر محرم کو دیکھتا ہے وہ انہیں اس کام میں استعمال کرتا ہے جو اس سے مقصود نہیں ہے. اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ دنیا اور اس کے تمام مال و متا کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے وصول اللہ میں مدد لے، اور وصول اللہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس سے دنیا میں انس و محبت نہ ہو اور اس سے دور کرنے والی چیزوں سے نفرت نہ ہو. حصول انس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر پر مواظبت کی جائے، اور محبت معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اور دوام بدن یعنی جسم کی بقا غذا پر موقوف ہے، اور غذا زمین پانی اور ہوا سے تشکیل پاتی ہے، اور ان چیزوں کی تکمیل کے لیے آسمان و زمین اور تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کی تخلیق ناگزیر ہے. یہ تمام دنیا بدن کے لیے ہے، بدن نفس کی سواری ہے، اور اللہ تعالی کی طرف لوٹنے والا نفس وہ ہے جو طول عبادت اور کمال معرفت سے مطمئن ہو. اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق، پارا نمبر 27 رکو نمبر 2 آیت نمبر 55. اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے رزق کی درخواست نہیں کرتا. بہرحال جو شخص کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرے گا وہ گویا ان تمام اسباب میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوگا جو معصیت کے لیے ضروری ہیں. مخفی حکمتوں کی مثال. یہاں ہم ان مخفی حکمتوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جو زیادہ مخفی نہیں ہے. اس مثال کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ اس سے سبق لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے کس عمل سے نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے اور کون سا عمل نعمتوں کے لیے شکر بن جاتا ہے. مثال یہ ہے کہ اللہ نے درہم و دینار پیدا کیے ہیں، ان سے دنیا کا انتظام قائم ہے. بظاہر یہ دو پتھر ہیں جن میں فی نفس ہی کوئی منفعت نہیں ہے، لیکن مخلوق خدا ان کے لیے مجبور ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنے طعام، لباس اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. بعض اوقات اس کی ملکیت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص زعفران کا مالک ہے، لیکن زعفران اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سواری کا محتاج ہے، اور جس کے پاس سواری ہے ہو سکتا ہے اسے زعفران کی ضرورت نہ ہو. اس لیے ان دونوں میں معاوضہ بھی ہونا چاہیے، اور عوض کی مقدار کی تعین بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ زعفران کی ہر مقدار کے عوض اونٹ دیا جائے. اونٹ اور زعفران میں کوئی مناسبت نہیں ہے کہ جتنے وزن کا اونٹ ہو اسی وزن کی زعفران دی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص کپڑا دے کر گھر، موزہ دے کر غلام، اور گدھا دے کر آٹا خریدے تو ظاہر ہے ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس صورت میں یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ کس قدر زعفران کے عوض میں مکمل اونٹ دیا جائے گا. اس طرح معاملات یقینی طور پر دشوار ہو جائیں گے. درہم و دینار کی تخلیق کا مقصد دنیا کا نظام کسی دشواری کے بغیر صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک ایسی درمیانی چیز کی ضرورت ہے جو مختلف غیر متناسب چیزوں میں مساوات پیدا کر سکے اور اسے اپنے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو مساوی اور غیر مساوی کا فرق معلوم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی نے درہم و دینار پیدا کیے تاکہ یہ تمام اموال میں مساوات پیدا کر سکیں اور ان کے ذریعے قیمت کی تعین ہو سکے. یعنی یہ کہا جا سکے کہ یہ اونٹ 100 دینار کا ہے اور زعفران کی یہ مقدار 100 دینار ہے. اس طرح یہ دونوں درمیان کی ایک چیز کے مساوی بن جائیں گے اور ان دونوں میں بھی مساوات ہو جائے گی. درہم و دینار کے ذریعے ان دونوں غیر متناسب چیزوں کا مبادلہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ دونوں یعنی درہم و دینار اپنی ذات سے مقصود نہیں ہیں. اگر یہ بذات خود مقصود ہوتے، مثلا کھانے پینے میں ان کی ضرورت پڑتی، تو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے، دنیا کا نظم ان سے وابستہ نہ ہوتا. اللہ نے انہیں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتے جاتے ہیں اور غیر متناسب اعمال میں مناسبت پیدا کریں. درہم و دینار میں ایک حکمت یہ بھی رکھی گئی کہ ان کے ذریعے دوسری تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. یہ دونوں اگرچہ محبوب ہیں لیکن بذات خود مقصود نہیں ہیں، تاہم دوسرے تمام اموال کی طرف ان کی نسبت یکساں ہے. اس لیے جو شخص ان دونوں چیزوں کا مالک ہوتا ہے وہ گویا تمام چیزوں کا مالک ہوتا ہے. جو شخص صرف کپڑے کا مالک ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اس لیے کہ اگر اسے غلے کی ضرورت پیش آئے اور وہ کپڑے کے عوض میں غلہ لینے کے لیے جائے تو ممکن ہے کہ غلہ والا کپڑے کا ضرورت مند نہ ہو بلکہ اسے سواری کی ضرورت ہو. اس لیے ہر شخص کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے جو ظاہر میں کچھ بھی نہ ہو اور باطن میں سب کچھ ہو، ایسی کوئی چیز جو بظاہر خاص نہ ہو. دوسری مختلف چیزوں کی طرف اس کی نسبت یکساں ہوتی ہے. مثلا آئینے میں کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا لیکن اس میں ہر رنگ معکوس ہو جاتا ہے. یہی حال درہم و دینار کا ہے. یہ بذات خود مقصود نہیں ہیں لیکن ہر مقصود کا وسیلہ ہیں. اس کی ایک مثال حرف ہے. اس کے کوئی مستقل اور مخصوص معنی نہیں ہیں لیکن اس کے ذریعے دوسرے کلمات کے معنی ظاہر ہوتے ہیں. درہم و دینار میں یہی حکمتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسری حکمتیں ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا. فی الحال انہی دونوں حکمتوں کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے وہ کام نہیں لیتا جن کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں، یا وہ کام کرتا ہے جو ان کی حکمتوں کے خلاف ہیں، تو گویا وہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. مثلا ایک شخص انہیں چھپا کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ ان کی حکمت باطل کرتا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید خانے میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ حکومت کا کام نہ چلا سکے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ حاکم نظم حکومت برقرار رکھنے کے لیے ہے، قید میں ڈالے جانے کے لیے نہیں ہے. درہم و دینار بھی محض اموال میں مساوات قائم کرنے کے اعتبار سے حاکم ہیں. انہیں چھپا کر رکھنا حاکم کو چھپا کر رکھنے کے مترادف ہے. وہ شخص دنیاوی نظم میں بگاڑ کا باعث ہوگا اور جو غرض ان سے وابستہ ہے اسے ضائع کرنے کا سبب بنے گا. یہ چیزیں نوع انسان کے کسی مخصوص اور متعین فرد کے لیے وجود میں نہیں آئیں، یا یہ چیزیں کھانے پینے میں کام نہیں آتیں، اس لیے فی نفسی ہی مقصود نہیں ہیں، یہ صرف پتھر ہیں. انہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ مخلوق میں دائر و سائر رہیں اور ان کے درمیان معاملات میں مساوات قائم کریں. موجودات عالم میں یہ حکمتیں پنہاں ہیں. جس طرح آفتاب کے صفحے پر الفاظ و نقوش مرتسم رہتے ہیں، اسی طرح ان موجودات کے صفحات پر یہ حکمتیں مرقوم ہیں. یہ قدرت ازلیہ کے قلم سے لکھی گئی ہیں. ان میں نہ آواز ہے، نہ رنگ ہے، نہ حرف ہے. ظاہری آنکھوں سے ان مرقوم حکمتوں کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بصیرت کی آنکھ انہیں پڑھ سکتی ہے. تاہم جو لوگ ان حکمتوں کے مشاہدے سے محروم ہیں، ان کے لیے کلام نبوت ایک آئینے کی مانند ہے، وہ اس کے ذریعے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اللہ نے ان غیر محسوس حکمتوں کو الفاظ میں مقید فرما دیا ہے، اب یہ ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں. ارشاد ربانی ہے: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. پارہ نمبر 10، رکو نمبر 11، آیت نمبر 34. اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے. سونے چاندی کے برتن، درہم و دینار پگھلا کر سونے چاندی کے برتن بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کافر ہے، بلکہ اس کا حال کچھ زیادہ ہی برا ہے، اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص حاکم شہر کو قید میں رکھ کر پارچہ بانی یا جاروب کشی جیسے کام کرنے پر مجبور کرے، جو معاشرے کے پسماندہ افراد کرتے ہیں۔ قید اس طرح کے ذلیل کام کرنے کے مقابلے میں یقیناً معمولی ہے، قید اس طرح کے ذلیل کام کرنے کے مقابلے میں یقیناً معمولی ہے۔ چاندی اور سونے کے برتن بنانے اور استعمال کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ برتن صرف اشیاء کی حفاظت اور سیال چیزوں کو بہنے سے روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ مقصد مٹی، لوہے، جست اور تانبے کے برتنوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن سونے چاندی سے جو مقصود ہے وہ ان چیزوں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اس طرح حکمت کی معرفت حاصل کی، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من شرب فی آنیۃ من ذهب او فضۃ فکأنما یجرجر فی بطنہ نار جہنم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ سودی کاروبار۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر نعمت ہے جو دینار و درہم کو سودی لین دین میں استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں دوسری چیزوں کے لیے ذریعہ حصول بنائے گئے ہیں، فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے۔ جو شخص ان دونوں ہی میں تجارت کرتا ہے، وہ انہیں خلاف وضع حکمت استعمال کرتا ہے، اور یہ ظلم ہے، کیونکہ نقد کو کسی ایسی چیز کے واسطے لینا ظلم ہے جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے۔ ایک شخص کے پاس کپڑا ہے، نقد نہیں ہے، اب اسے غذا یا سواری کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس غذا یا سواری ہے وہ کپڑا لے کر یہ چیزیں فروخت کر دے گا، اس لیے کپڑے والا اپنا کپڑا نقد کے عوض بیچنے پر مجبور ہے تاکہ نقد کے ذریعے غذا اور سواری خرید سکے، کیونکہ نقد سے اغراض پوری ہوتی ہیں اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتا۔ اموال میں اس کا مقام ایسا ہے جیسا کلام میں حرف کا حال ہے۔ نحوی کہتے ہیں حرف وہ ہے جو غیر میں موجود معنی کے لیے آئے۔ نقد آئینے کی طرح ہے، جس طرح اس میں تمام رنگ جھلکتے ہیں، اسی طرح نقد سے بھی تمام اغراض پوری ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نقد مال کو نقد مال کی عوض فروخت کرے اور اس کو اپنا کاروبار بنا لے، تو گویا وہ نقد کو مقید رکھنا چاہتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حاکم یا قاصد کو قید کرنا اسی لیے ظلم اور ناانصافی ہے کہ انہیں دائر و سائر رہنا چاہیے تاکہ نظم میں خلل واقع نہ ہو اور ان کی وضع سے جو مقصود ہے وہ پورا ہو۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر نقد میں بیع جائز نہیں، تو درہم کی بیع دینار کے عوض خود درہم کی بے درہم کے عوض کیسے جائز ہے، یا وہ عمل کیسے جائز ہے جسے روپیہ بھنانا کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نقد کا الگ الگ مقصد ہے اور ہر ایک سے جدا جدا غرض پوری ہوتی ہے۔ مثلا دینار اپنی قیمت کے باعث بہت سی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں کام نہیں آ سکتا، اس کے برعکس دراہم کم قیمت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے معمولی حاجتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ پھر دینار کے عوض درہم کی بے اور درہم کے عوض درہم کی بے صورتاً بے ہے، حقیقت میں بے نہیں ہے، اس لیے کہ اس بے میں کسی فریق کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ درہم کی بے اسی قیمت کے درہم سے ہوگی، یا دینار کی بے اسی قیمت کے دراہم سے ہوگی۔ اسی لیے اس بے سے عقل مند کو دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی تاجر کو اس میں مشغول دیکھا ہے۔ یہ ایک بیکار کام ہے اور اس میں لگنا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زمین پر درہم پھینک دے اور پھر اٹھا لے، ظاہر ہے کون عقل مند ہوگا جو اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے گا۔ البتہ کھرے اور کھوٹے سکوں کی بے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک قیمت کے اعتبار سے کھرا اور کھوٹا دونوں سکے برابر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کر کھرا لینا چاہے تو اسے برابر لینا ہوگا، کم و بیش کی اس میں بھی اجازت نہیں ہے۔ جب حال یہ ہو تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کھرے سکے دے کر کھوٹے لے گا۔ کھرے کھوٹے کا لحاظ ان چیزوں میں کیا جائے گا جو بذات خود مقصود ہیں، جو چیزیں اپنی ذات سے مقصود نہیں ہیں۔ ان میں ایسی باریک باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ظلم اس شخص کا ہے جس نے بعض سکے کھرے اور بعض سکے کھوٹے بنائے، یہاں تک کہ بذات خود مقصود ہو گئے، جبکہ ان کا حق یہ ہے کہ مقصود نہ ہوں۔ نقد کے بدلے نقد کی ادھار بے صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو احسان کے پہلو کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ یہ بے بھی جائز نہیں، بظاہر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر روپیہ ادھار ہی دینا ہے تو بے کی صورت کیوں اختیار کی جائے، قرض کی صورت کیوں نہ اپنائی جائے جس میں احسان بھی ہے اور اجر و ثواب بھی۔ بے کی صورت میں نہ احسان ہے نہ ثواب، اس لیے وہ ظلم میں داخل ہے۔ یہی حال غلوں کا ہے، یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے غذائیں اور دوائیں تیار کی جا سکیں، اس لیے انہیں جہت مقصود سے منحرف کرنا مناسب نہیں۔ اور جہت مقصود سے انحراف یہ ہے کہ ان میں تجارت شروع کر دی جائے، کہ غلہ دے کر غلہ لیا جائے، پھر اس غلے سے دوسرا غلہ لیا جائے، یہاں تک کہ غلہ ہی دائر و سائر رہے، کھانے میں استعمال نہ ہو۔ اس طرح غلے بھی قید ہو جائیں گے، اور ان سے جواہر مقصود ہے، ان سے جواہر مقصود ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ غلے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بقائے انسانی کے لیے غذا کی ضرورت سخت ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو غلے کی ضرورت نہ ہو اس کے پاس غلہ نہ رہنے دیا جائے، اور غلے کا کاروبار ہی کرے جسے غلے کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر اسے غلے کی ضرورت ہے تو وہ کھا کیوں نہیں لیتا، تجارت کیوں کرتا ہے؟ اور اگر اسے تجارت کرتا ہے تو جو لوگ غلے کے طالب بن کر آئیں اور غلے کے علاوہ کسی دوسری چیز کے عوض غلہ خریدنا چاہیں تو اسے ان کے ہاتھ غلہ فروخت کر دینا چاہیے۔ اگر وہ غلے کے عوض ویسے ہی غلے کا طالب ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ تجارت نہیں کرنا چاہتا بلکہ غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتا ہے۔ شریعت میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی سخت وعیدیں وارد ہیں۔ باب آداب کسب میں کچھ وعیدیں لکھی بھی گئی ہیں۔ البتہ جو شخص گیہوں کو چھواروں کے ذریعے فروخت کرتا ہے اسے معذور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جو مقصد گیہوں سے حاصل ہوتا ہے وہ چھوارے سے نہیں ہوتا۔ گیہوں کو گیہوں کے عوض برابر سرابر فروخت کرنے والا معذور نہیں، کیونکہ وہ ایک لغو حرکت کرتا ہے، اسی لیے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ منع کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ سلیم العقل انسان اس طرح کی حرکتیں خود بھی گوارا نہیں کرتا۔ البتہ دونوں طرح کے گیہوں میں اچھے برے کا فرق ہوتا ہے، تب کوئی عقل مند انسان ایک کے عوض دوسرے کی فروخت کر سکتا ہے، لیکن اس میں برابر سرابر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا کون عقل مند ہوگا جو ایک کلو خراب گیہوں لے کر ایک ہی کلو اچھا گیہوں دے دے گا۔ ہاں، کم و بیش ہونے کی صورت میں یہ بے چل سکتی ہے، لیکن شریعت نے جنس کو معیار قرار دیا ہے، اور وجہ معیار غذائیت ہے، رنگ ذائقہ اور غیر معیار نہیں ہے وغیرہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے ایک کلو گیہوں کے بدلے ایک ہی کلو گیہوں دیا جا سکتا ہے، اور زیادہ یا کم ہونے کی صورت میں سود لازم آئے گا۔ سود کی حرمت کی ایک حکمت یہ بھی ہے، لیکن ہم پہلی جلد میں فقہ کے ابواب میں لکھ چکے ہیں، اور یہ حکمت اب ہمارے ذہن میں آئی ہے، اس لیے اسے بھی ہم فقہ کے ابواب میں داخل کیے دیتے ہیں۔ اختلافیات کے ذیل میں سود کی حرمت کے متعلق جس قدر حکمتیں ہم نے لکھی ہیں، ان میں یہ سب سے زیادہ مضبوط حکمت ہے. اسی سے حضرت امام شافعی کے اس رجحان کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے سود کے باب میں غلے کی تخصیص کی ہے، مکیلات کی تخصیص نہیں کی ہے، اس لیے کہ مکیلات میں چونا بھی داخل ہے. اگر چونے میں ربا ہو سکتا ہے تو پھر کپڑے اور جانور میں بھی ہونا چاہیے. اگر حدیث میں نمک کا ذکر نہ ہوتا تو حضرت امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہوتی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ایک اختلافی بحث ہے، ربا کی بحث میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے قوت کی تخصیص کی ہے، شرع جسمانی کی رعایت کرتی ہے، اس کا کسی حد یا تحدید سے منضبط ہونا ضروری ہے. یہاں قوت سے بھی تحدید ہو سکتی ہے اور غلے کے ذریعے بھی. شریعت نے یہ مناسب سمجھا کہ جنس معلوم سے تحدید کی جائے، کیونکہ بقا کی ضرورت کے لیے یہ ناگزیر ہے. حدود شرع، کبھی شرعی تحدیدات ایسے اطراف کو محیط ہوتی ہیں جن سے وہ اصل معنی جو حکم کا باعث بنتے ہیں قوی نہیں ہوتے، لیکن ضرورتاً ان کی بھی تحدید کرنی پڑتی ہے، ورنہ مخلوق کے لیے اصل معنی کی اتباع بڑی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی حکم اموال اور اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے حد مقرر کرنی ضروری ہے. حدود شرع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 1. اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اصل احکام میں شرائع مختلف نہیں ہوتی، بلکہ حدود کی وجوہ میں مختلف ہو جاتی ہیں. مثلا شراب شریعت مصطفی اور شریعت عیسوی دونوں میں حرام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرمت کی حد نشہ ہے. اس لیے اگر کسی نے اس قدر شراب پی جس سے نشہ نہیں ہوا تو یہ حرام نہیں ہے، جبکہ ہماری شریعت میں جنس مسکر حد ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کیونکہ تھوڑی چیز سے زیادہ کی رغبت ہوتی ہے. درہم و دینار کی مخفی حکمت کی تفہیم کے لیے یہ ایک مثال دی گئی ہے. شکر اور کفران نعمت کو اس مثال کے آئینے میں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے حکمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. حکمت ایک گراں قدر جوہر ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 5 آیت نمبر 269. اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، لیکن حکمت کے جوہر ان دلوں میں نہیں ٹھہرتے جہاں شہوتوں کے ڈھیر ہوں اور شیطان لہو اور لعب میں مشغول رہتا ہو. صرف اہل دل اور اہل عقل ہی حکمت کی باتیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت سمائی، اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں پر گشت نہ لگائیں تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کرنے لگیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصوم میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر تم یہ مثال سمجھ گئے ہو تو تمہیں اس پر اپنی حرکت، سکون، نطق، سکوت اور ہر اس فعل کو قیاس کرنا چاہیے جو تم سے صادر ہوتا ہے کہ وہ شکر ہے یا کفر. ہر فعل کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، شکر کی یا کفر کی. ناشکری کی بعض حالتوں کو فقہ کی زبان میں ہم مکروہ اور بعض کو حرام کہتے ہیں، اگرچہ ارباب قلوب کے نزدیک مکروہ اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے. حرام تو حرام ہی ہے، مکروہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پر اگر تم دائیں ہاتھ سے استنجا کرو گے تو اس نعمت میں اللہ کی ناشکری کرو گے، کیونکہ اللہ نے تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر قوی تر بنایا ہے. جو زیادہ قوی ہے وہ زیادہ فضیلت اور شرف کا مستحق بھی ہے. کم تر کو فضیلت دینا عدل کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یامر بالعدل، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 آیت نمبر 90، بے شک اللہ تعالی عدل کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کے تقاضے، پھر جس نے دو ہاتھ دیے ہیں اسی نے ایسے اعمال کا محتاج بھی بنایا ہے جس میں سے بعض شریف ہیں جیسے قرآن کریم اٹھانا، اور بعض خصیص ہیں جیسے نجاست زائل کرنا۔ اب اگر تم بائیں ہاتھ سے قرآن کریم اٹھاؤ اور دائیں سے نجاست صاف کرو تو لازم آئے گا کہ تم نے شریف چیز سے خصیص کام لیا، اور وہ جس مرتبے کا مستحق تھا اسے اس سے کم مرتبہ دیا۔ اس طرح تم نے عدل سے انحراف کیا اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح اگر تم نے قبلے کی سمت میں تھوکا یا قضائے حاجت کے وقت قبلے کا استقبال کیا تو تم نے جہاد اور وسعت عالم میں اللہ کی ناشکری کی، اس لیے کہ اللہ نے عالم کو وسیع بنایا ہے تاکہ تم اپنی حرکات میں تنگی محسوس نہ کرو اور جدھر چاہے حرکت کر سکو۔ پھر عالم کو مختلف جہتوں اور سمتوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے بعض کو شرف و فضیلت سے نوازا، اور اس سمت میں ایک گھر بنایا اور اسے اپنی طرف منسوب فرمایا تاکہ تمہارا دل اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو، اور جب تم عبادت کرو تو تمہارا قلب ایک ہی سمت میں مقید رہے، اور قلب کے باعث تمہارا تمام بدن سکون و وقار کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے افعال بھی تقسیم کیے ہیں، بعض شریف ہیں جیسے اطاعات اور بعض خصیص جیسے استنجا کرنا اور تھوکنا۔ چنانچہ اگر تم قبلے کی طرف تھوکو گے تو یہ قبلہ پر ظلم ہوگا اور اس نعمت کی ناشکری ہوگی جو اللہ تعالی نے عبادت کی تکمیل کے لیے بنائی ہے۔ اسی طرح اگر تم نے بائیں پاؤں سے موزے پہننے کا آغاز کیا تو یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ موزے پاؤں کی حفاظت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، گویا پاؤں کے لیے موزے میں حز ہے اور حضوض میں اشرف کا لحاظ ضروری ہے۔ اگر لحاظ کرو گے تو عدل اور حکمت کے مطابق عمل کرو گے، ورنہ ظلم ہوگا، موزے اور پاؤں کی ناشکری ہوگی۔ عارفین کے نزدیک تو یہ عمل بائیں پاؤں سے موزہ یا جوتا پہننا حرام ہے، اگرچہ فقہا اسے مکروہ کہتے ہیں۔ بعض اللہ والوں کو دیکھا گیا کہ وہ گیہوں کے سینکڑوں ہزاروں پیمانے جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں نے غلطی سے بائیں پاؤں میں جوتا پہنا تھا، میں خیرات کے ذریعے اس غلطی کا تدارک کرنا چاہتا ہوں۔ فقہا کا منصب، فقہا کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے امور کو کبیرہ قرار دیں، کیونکہ ان بیچاروں کو تو عوام کی اصلاح کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے جو چوپایوں جیسے ہیں یا اور ایسے ایسے گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں جن کے سامنے ان معمولی گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک عام آدمی بائیں ہاتھ سے شراب کا جام اٹھائے گا تو یہ نہ کہا جائے گا کہ اس نے دو گناہ کیے ہیں، ایک یہ کہ شراب کا جام لیا اور دوسرا یہ کہ بائیں ہاتھ سے لیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے جمعے کے دن اذان کے وقت شراب فروخت کی تو یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس نے دو گناہ کیے ہیں، شراب فروخت کی ہے اور اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کا مشغلہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے محراب مسجد میں قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دو عمل خلاف شرع کیے، ایک تو مسجد میں قضائے حاجت کی، دوسرے قبلہ رو ہو کر بیٹھا۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظلمات یعنی تاریکیاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چھوٹے گناہ کی تاریکی بڑے گناہ میں چھپ جاتی ہے۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی چھری اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے تو آقا اسے اس پر ملامت کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی چھری لے کر اس کے عزیز بیٹے کو قتل کر دے تو کیا وہ اس پر بھی تنبیہ کرے گا کہ اس نے اجازت کے بغیر چھری کیوں استعمال کی، یا بچے کو قتل کرنے کی سزا دے گا؟ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے جن آداب اور مستحبات کی رعایت کی ہے اور فقہا نے عوام کے حق میں ان سے تسامح برتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام بڑے بڑے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کے معمولی گناہوں سے کیا بچ پائیں گے؟ ورنہ جتنے بھی مکروہ اعمال ہیں ان سب سے نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، عدل کے تقاضوں سے انحراف ہوتا ہے اور قرب الہی کے درجات میں نقصان ہوتا ہے۔ ہے، تاہم بعض گناہ اگر وہ امور مکروحہ میں ہوں صرف قرب کی حدود سے نکال کر بوت کی اس دنیا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں شیاطین کا مسکن ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب پھر ہم شکر نعمت اور کفران نعمت کے مبحث کی طرف رجعت کرتے ہیں۔ درخت کی شاخ توڑنا۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی اہم مکمل ضرورت اور صحیح غرض کے درخت کی شاخ توڑتا ہے تو وہ درختوں اور ہاتھوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ ہاتھوں کی نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری یہ ہے کہ اس نے انہیں غیر عطاعات میں استعمال کیا۔ یہ ہاتھ بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ عطاعت اور خیر پر معاون اعمال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ درختوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان میں رگیں پیدا کی ہیں، پھر انہیں پانی دیا ہے اور ان میں غذا حاصل کرنے اور نمو پانے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے تاکہ وہ پوری طرح نشو نما پا سکیں اور اللہ کے بندے اس سے نفع اٹھا سکیں۔ جو شخص بلا ضرورت توڑتا ہے وہ گویا اس کو مکمل طور پر نمو پذیر ہونے سے روکتا ہے، حالانکہ مکمل ہونے کے بعد یہ درخت بندگان خدا کے لیے بہتر اور مکمل صورت میں قابل انتفاع ہوتا۔ قبل از وقت اور صحیح مقصد کے بغیر شاخ توڑنے کا عمل حکمت کے مقصود کے خلاف اور عدل سے انحراف ہے۔ اگر مقصد صحیح ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ نباتات اور حیوانات سب انسان ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ سب فانی ہیں، انسان بھی فانی ہے۔ اگر انسان کی خاطر جو مخلوقات میں اشرف ہے احسن چیزیں پہلے فنا ہو جائیں تو یہ عدل سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 13۔ اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا۔ ہاں اگر کوئی صحیح ضرورت اور واقعی مقصد ہے لیکن جس درخت سے توڑتا ہے وہ غیر کا مملوکہ ہے، اس صورت میں بھی اس کا یہ عمل ظلم ہوگا، اس لیے کہ درخت اگرچہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لیکن جس طرح تمام درخت ایک انسان کے لیے نہیں ہیں، اسی طرح ایک درخت بھی تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک درخت سے ایک انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص کو کسی ترجیح یا اختصاص کے بغیر ایک درخت سے خاص کر دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ اختصاص اور ترجیح اس شخص کو ہے جس نے زمین میں بیج ڈالا، اسے پانی دیا، اس کی نگہداشت کی، یہ شخص اس درخت سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اگر درخت کسی غیر مملوکہ زمین میں از خود پیدا ہوا ہے، نہ کسی نے بیج ڈالا، نہ پانی دیا، نہ نگہداشت کی، اس کے لیے وجہ اختصاص سبقت ہے۔ جو پہلے سبقت کرے گا اسے منتفع ہونے کا حق ہوگا، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ اس اختصاص کے لیے فقہا نے ملک کی تعبیر استعمال کی ہے، یہ ایک مجازی استعمال ہے، ورنہ حقیقی ملکیت تو صرف مالک الملوک کے لیے ہے جس کے لیے تمام آسمان اور زمین ہیں۔ بندہ مالک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اپنے نفس کا مالک نہیں ہے؟ اس کا نفس غیر یعنی اللہ کی ملکیت ہے، ہاں تمام افراد انسانی اللہ کے بندے ہیں اور زمین اس کا دسترخوان ہے، اس نے انہیں اپنے دسترخوان سے ضرورت کے بقدر کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کے لیے دسترخوان بچھائے، ان میں سے ایک غلام لقمہ ہاتھ میں لے لے، اتنے میں دوسرا غلام آئے اور وہ لقمہ اسے چھیننا چاہے تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ لقمہ ہاتھ میں لینے کا باعث اس کا کہ لقمہ ہاتھ میں لینے کے باعث اس کا ہو چکا ہے، اس لیے نہیں کہ لقمہ اٹھانے سے وہ غلام کی ملکیت میں آ گیا۔ لقمہ اور صاحب لقمہ دونوں ہی اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن کیونکہ ایک مخصوص لقمہ سب کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس لیے تخصیص کی ضرورت پیش آئی، اور تخصیص وجہ ترجیح میں سے کوئی ایک وجہ حاصل ہونے سے ہوتی ہے۔ یہاں لقمہ اٹھانے میں سبقت کرنا ایک وجہ ترجیح ہے، اب کسی دوسرے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے لقمہ چھیننے، بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا مال ضرورت سے زائد لے اور اسے چھپا کر رکھے، اس سے اللہ کے بندوں کو محروم کرے جبکہ ان میں سے بہت سے اس کے محتاج ہوں، تو وہ ظالم ہے۔ قرآن کریم میں ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 34، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اللہ کا راستہ اس کی اطاعت ہے، اس راستے کا توشہ مال ہے جس سے بندگان خدا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تاہم یہ بات فقہی حکم میں داخل نہیں ہے، اس لیے ضرورتوں کی مقدار مخفی ہے اور مستقبل میں متوقع فقر اور افلاس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف احساسات ہیں۔ نیز عمر کے آخری ماہ و سال بھی پردہ خفا میں ہیں، اب اگر ہر شخص کو مال کے سلسلے میں یکساں مقدار کا مکلف قرار دیا گیا تو یہ ایسا ہوگا جیسے کسی بچے کو باوقار اور پرسکون رہنے کا پابند کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ ہر غیر اہم کلام سے سکوت اختیار کرے۔ بچے اپنی ناسمجھی اور کم عقلی کے باعث ان احکام کے پابند اور ان امور کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے کھیل کود پر اعتراض نہیں کیا بلکہ انہیں اس کی اجازت دی، لیکن ان کے لیے اس اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ لہو و لعب فی نفسی ہی حق ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے عوام کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال کو زکوٰۃ نکال کر محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال بچا کر رکھنا حق ہے۔ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ عوام فطری طور پر بخیل، کم حوصلہ اور بے ہمت ہوتے ہیں، انہیں اللہ پر اتنا توکل نہیں ہوتا کہ وہ اس کے سہارے اپنا تمام تر مال و اسباب اس کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ قرآن کریم نے بھی اس فطرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اِن یسألکموہا فیحفکم تبخلوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 37، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو۔ ہر کدورت سے خالی حق اور ہر ظلم سے محفوظ عدل یہ ہے کہ انسان اللہ کے مال میں سے صرف اتنا لے جتنا ایک مخصوص سفر کے مسافر کو لینا چاہیے۔ ہر شخص اپنے جسم کا سوار ہے اور راہ آخرت کا سفر درپیش ہے، باری تعالی کا دیدار اور اس کے حضور شرف باریابی اس کی منزل ہے۔ جو شخص راستے کی ضرورت سے زائد مال لے اور دوسرے مسافر کو محروم رکھے، وہ ظالم ہے، تارک دل ہے، مقصود حکمت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اور نعمت خدا کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اس کا علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بھی ہوتا ہے اور عقل کی روح سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنا دنیا و آخرت دونوں میں اس کے لیے باعث وبال ہے۔ جو شخص موجودات عالم کے تمام اقسام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ لیتا ہے، وہ حق کے شکر ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ حق کے شکر کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ صفحات کم ہیں، ہم جتنا بھی لکھیں گے کم ہی ہوگا۔ یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت واضح ہو جائے، وَقَلِيلٌ من عبادی الشکور، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 8 آیت نمبر 13، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ابلیس لعین اپنے اس قول سے کس طرح خوش ہوتا ہے، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، پارہ نمبر 8 رکو نمبر 9 آیت نمبر 17، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان والا نہ پائیے گا۔ مذکورہ بالا صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو شخص یہ تمام باتیں نہ سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم بھی نہیں سمجھے گا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار باتیں ہیں جن کے اواخر تو خیر کیا بیان ہوں گے، مبادی ہی میں عمریں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں تک آیت کا تعلق ہے، اس کے معنی ہر وہ شخص جانتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہے، لیکن تفسیر سے ہر شخص واقف نہیں۔ اس سے تمہیں تفسیر اور معنی کا فرق بھی معلوم ہو گیا۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ ہماری اس تقریر پر ایک اعتراض یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ کے لیے ایک مخصوص حکمت ہے، اور یہ کہ اس نے اپنے بندوں کے بعض افعال کو اس حکمت کے کمال اور حکمت کی غایت مراد تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، اور بعض افعال کو کمال حکمت کے لیے معنی بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ فعل جو مقتضائے حکمت کے موافق ہو، یہاں تک کہ حکمت اپنی غایت تک پہنچ جائے، تو یہ شکر ہے، اور جو اس کے مخالف ہو، یعنی اسباب کو حکمت کی غایت مراد تک نہ پہنچنے دے، وہ کفر ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئیں، لیکن اصل اشکال ابھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ بندہ کا فعل کمال حکمت کا باعث بھی ہے اور نقصان حکمت کا سبب بھی، اور یہ دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پھر بندہ درمیان میں کہاں سے آ گیا کہ کبھی وہ شاکر بنتا ہے اور کبھی کافر۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اور قدرت۔ اس اعتراض کا جواب کے لیے علوم مکاشفہ کا ایک بحر زخار بھی ناکافی ہے۔ ماں قبل کے سطور میں ہم اس کے مبادی مجملاً بیان کر چکے ہیں، اب ہم اس کی غایت اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہر شخص پرندوں کی گفتگو سمجھ لیتا ہے، وہ یہ بات بھی سمجھ لے گا، اور جو اس میدان میں تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا، وہ اس کے انکار پر بھی مجبور ہوگا۔ چہ جائے کا وہ پرندوں کی طرح ملکوت کی فضاؤں میں اڑتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اختراع کا فعل صادر ہوتا ہے۔ یہ فعل انتہائی اعلیٰ اور اعظم ہے، یہاں تک کہ کسی واضح نعمت کی نظر ایسے لفظ پر نہیں پڑتی جو اس صفت کی عظمت اور حقیقت کو پوری طرح واضح کر سکے۔ اس صفت کی حقیقت اس قدر اعلیٰ ہے اور واضعین نعمت کے فہم و عقل کا دائرہ اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس کے مبادی کا نور بھی نہیں دیکھ پاتے کہ اس کے لیے کوئی شایان شان لفظ وضع کر سکیں۔ اسی لیے دنیا میں اس صفت کے لیے کوئی مناسب لفظ موجود نہیں ہے۔ واضعین لغت اس صفت کی روشنی سے اس طرح محروم رہتے ہیں جس طرح شپرک سورج سے محروم رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ سورج کی روشنی میں کوئی نقص ہے، بلکہ یہ شپرک کی نگاہ کا قصور ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے صفت کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ اس بات کے لیے مجبور ہوئے کہ اس کے حقائق کے مبادی میں سے کچھ سمجھنے کے لیے بولنے والوں کی زبان سے کوئی لفظ بطور استعارہ لیں اور اس صفت کے لیے اصطلاح مقرر کریں۔ چنانچہ انہوں نے لفظ قدرت وضع کیا۔ اسی بنا پر ہمیں بھی کچھ جرأت ہوئی اور ہم نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت، جس سے تخلیق اور ایجاد کا فعل صادر ہوتا ہے۔ پھر مخلوق وجود میں آ کر بہت سی قسموں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ تقسیم کا یہ عمل اور مختلف و مخصوص صفات پر لوگوں کا منقسم ہونا دوسری صفت کے تابع ہے، جس کے لیے ضرورتاً لفظ مشیت مستعار لیا گیا ہے۔ یہ لفظ ان کے لیے اس صفت کا کچھ مفہوم آشکار کرتا ہے جو زبان یعنی حرف و آواز سے گفتگو کرتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقتاً مشیت کا لفظ اس صفت کی حقیقت بیان کرنے سے اتنا ہی قاصر ہے جتنا قاصر خلق و اختراع کی حقیقت واضح کرنے سے لفظ قدرت ہے۔ قدرت سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو منتہا تک پہنچیں جو غایت حکمت ہے، اور بعض منتہا سے نیچے رہ جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کو مشیت کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ فعل جو غایت کو پہنچے اس کی نسبت کے لیے محبت کا لفظ مستعار لیا گیا ہے، اور جو غایت سے ادھر رہ جائے اس کی نسبت کے لیے کراہت کا لفظ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں لفظ مشیت میں داخل ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک میں نسبت کے اعتبار سے جو خصوصیت ہے وہ محبت اور کراہت جیسے الفاظ سے مجملاً مفہوم ہوتی ہے۔ پھر وہ بندے بھی دو قسم کے ہیں جو اس کے خلق و اختراع سے وجود پذیر ہوئے، بعض وہ ہیں جن کے حق میں مشیت ازلی اس طرح ہوئی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے حکمت اپنی غایت کو نہ پہنچے، یہ بات ان کے حق میں بطور قہر ہوئی ہے، ان پر اسی طرح کے ودائی اور بواعث مسلط کر دیے جاتے ہیں جن سے مجبور ہو کر وہ حکمت کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے حق میں مشیت ازلی اس طرح ثابت ہوئی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے حکمت بعض امور میں اپنی غایت کو پہنچے، دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک خاص نسبت حاصل ہے جو نسبت غایت کو پہنچنے والے فریق کو ہے، اس کا نام رضا رکھ دیا گیا ہے، اور جو غایت سے پیچھے رہ جانے والے کو ہے اس کے لیے لفظ غضب مستعار لیا گیا ہے۔ جس شخص پر ازل میں غضب ہوا اور اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا جو حکمت کے خلاف تھا، یعنی اس فعل کی وجہ سے حکمت اپنی غایت کو نہیں پہنچی، اس کے لیے کفران کہا جانے لگا، اور اس کے لیے لعنت، ملامت اور مذمت عقوبت میں اضافے کے بطور زیادہ کی گئی، اور جس کے لیے ازل میں رضا لکھ دی گئی اس سے کوئی ایسا فعل انجام پایا جس سے حکمت اپنی غایت کو پہنچی، اس کے لیے لفظ شکر مستعار لیا گیا، اور شکر سے رضا میں اضافے کے لیے تعریف و توصیف زیادہ کی گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جمال بھی عطا کیا ہے اور اس پر تعریف بھی کی ہے، اسی طرح بدبخت بھی بنایا گیا ہے اور بدبختی پر اسے برا بھی کہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلام کو نہلائے دھلائے، اس کے جسم سے میل کچیل دور کرے، پھر اسے عمدہ کپڑے پہنائے، جب اس کی آرائش مکمل ہو جائے تو اس سے کہے تو کتنا حسین اور کس قدر خوبصورت ہے۔ اس مثال میں بادشاہ خود ہی خوبصورت بنانے والا ہے اور خود ہی اپنی تعریف کرنے والا ہے، گویا وہ اپنی تعریف کرتا ہے، بظاہر غلام تعریف کا محل ہے لیکن حقیقت میں وہ خود ہی تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح امور ازلیہ کا حال ہے، اسباب اور مسببات کا مسلسل اسی طرح ظہور ہو رہا ہے، جو رب ارباب اور مسبب الاسباب اور مسبب اسباب نے مقرر کر دیا ہے، یہ امور اتفاقی نہیں ہے، نہ کوئی واقعہ بلا سبب اور اچانک پیش آتا ہے، بلکہ ہر واقعے کے پس سے پردہ ایک امر محکم، یقینی حکمت اور ارادہ جازم ہے۔ اس کے لیے اہل زبان نے لفظ قضا مستعار لیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی امر کا فیصلہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں ہو جاتا ہے، تقدیر کے سمندروں میں اسی قضا سے مد و جزر اور روانی و طغیانی ہے، واقعات کی اسی ترتیب کے لیے قدر کا لفظ بولا جاتا ہے، گویا لفظ قضا امر واحد کلی ہے، اور قدر وہ تمام تفصیلات ہیں جن کا لامتناہی سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ امور دنیا میں کوئی امر قضا و قدر سے خالی نہیں ہے، اس لیے بعض عابدین کو یہ وہم ہوا کہ قسمت اس تفصیل کی مقتضی کیوں ہوئی ہے اور اس تفاوت کے باوجود عدل کیسے برقرار رہ سکا۔ بعض لوگ اپنے قصور فہم اور عجز ادراک کے باعث اس امر کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ اس کی تمام تفصیلات سے واقف ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے انہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے روک دیا گیا، حکم ہوا تم خاموش رہو، تمہاری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ اس سلسلے میں زبان کھولو۔ لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا، اوروں سے باس پرس کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں نور الہی کی شمع روشن ہوئی، ان کے قلوب میں پہلے ہی اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے جب ان پر تجلیات ربانی منکشف ہوئیں تو وہ نور علی نور بن گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے آسمانوں اور زمین کے ملکوت واضح ہو گئے، انہوں نے ان تمام امور کو ایسا ہی پایا جیسے وہ حقیقت میں ہیں۔ ان کے لیے بھی حکم یہ ہوا کہ آداب الہیہ کے زیور سے آراستہ ہو اور چپ رہو، جب تقدیر کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور تمہارے ارد گرد کم نگاہوں کی کثرت ہے، تم اگرچہ دیدہ بینا رکھتے ہو لیکن ایسے رہو جس سے معلوم ہو کہ تم بھی نگاہوں کے ضعف میں مبتلا ہو۔ شپرا چشم لوگوں کے لیے آفتاب پر پڑا ہوا حجاب نہ ہٹاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے نور کی تاب نہ لا سکیں اور ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ اور اپنی بلندی سے نیچے اترو تاکہ ناتواں لوگ تم سے مانوس ہوں اور تمہارے دلوں کے نور سے فیضان حاصل کریں، اگرچہ اس پر حجاب ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو۔ چلمن سے بھی روشنی جھلکتی ہے اور اندھیروں کا سینہ چیر کر راہ روح کو راستہ دکھلاتی ہے، جس طرح شپرک دن کے اجالے کی تاب نہیں لاتی لیکن جب رات ڈیرے ڈال دیتی ہے اور سورج کی باقی ماندہ روشنی اور کواکب کے اجالے سے فائدہ اٹھاتی ہے تو وہ زیادہ روشنی کے متحمل نہیں ہو سکتی، صرف اتنی روشنی اخذ کرتی ہے جو اس کا وجود برداشت کر سکتا ہے۔ ان لوگوں جیسے بنو جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، شربنا شرابا طیبا عند طیب کذاک شراب الطیبین یطیب، شربنا واحرقنا علی الارض فضلا وللارض من کاس الکرام نصیب۔ ہم نے پاکیزہ لوگوں کی پاس شراب پی، پاکیزہ لوگوں کی شراب بھی پاکیزہ ہوتی ہے، ہم نے شراب پی اور باقی ماندہ زمین پر گرا دی، سخاوت پیشہ لوگوں کے گلاس میں زمین کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ خلق و اختراع کے اول و آخر یہ ہے جو بیان کیا گیا، لیکن اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو سمجھنے کا اہل ہو، اگر تم اس کے اہل ہوئے تو خود آنکھیں کھول کر دیکھ لوگے، تمہیں کسی رہنما کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ یہ صحیح ہے کہ اندھے کو راستہ بتایا جاتا ہے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن کس حد تک؟ بعض راستے اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ ان پر تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زائد باریک کا گمان ہوتا ہے، اس پر سے پرندہ اڑ کر گزر سکتا ہے لیکن کسی اندھے کو انگلی پکڑ کر پار نہیں کرایا جا سکتا۔ بعض اوقات راستے میں دریا پڑتے ہیں جنہیں صرف وہی لوگ عبور کر سکتے ہیں جو تیرنا جانتے ہوں، یا ایسے میں خود تیر کر کنارے لگنا اور کسی ناواقف کو اپنے ساتھ کھینچ کر پار لگانا بسا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس میدان کے شہ سوار ہیں، عوام الناس کے مقابلے میں ان کی نسبت ایسی ہے جیسے پانی پر چلنے والے کو زمین پر چلنے والے سے ہے۔ تیراکی تو ایک فن ہے، مشق سے ہر شخص یہ فن حاصل کر سکتا ہے، لیکن پانی پر چلنا ہر کس اور ناقص کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے یقین کی قوت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے؟ فرمایا، اگر یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے۔ محبت، کراہت، رضا، غضب، شکر اور کفران کے معانی کے سلسلے میں یہ باتیں رموز اشارات ہیں، علم معاملہ میں اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ عبادت غایت تخلیق، لوگوں کی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بطور مثال ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 2، آیت نمبر 56، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، گویا بندوں کی عبادت ان کے حق میں غایت حکمت ہے، یہ بتلایا کہ میرے دو بندے ہیں، ان میں سے ایک مجھے محبوب ہے، اس کا نام جبرائیل روح القدوس اور امین ہے، وہ میرے نزدیک محبوب مطاع امین اور مکین ہے، دوسرا بندہ مبغوث ہے، اس کا نام ابلیس ہے، اس پر دن رات لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، اسے قیامت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جبرائیل حق کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 20 آیت نمبر 104۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں۔ یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، پارہ نمبر 24 رکو نمبر 7 آیت نمبر 15۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے۔ ابلیس گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیدلو عن سبیلی، پارہ نمبر 13 رکو نمبر 17 آیت نمبر 30، تاکہ دوسروں کو بھی اس اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ گمراہ کرنے کے معنی ہیں بندوں کو غایت حکمت تک پہنچنے سے روک دینا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے فعل کو کس طرح اس بندے کی طرف منسوب فرمایا جو مغضوب ہے۔ ہدایت کی راہ دکھلانے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کو غایت حکمت تک پہنچانا۔ یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے عمل کی اپنے ایسے بندے کی طرف نسبت فرمائی جو محبوب ہے۔ عادات میں بھی اس طرح کی نسبتوں کی مثال ملتی ہے۔ مثلا بادشاہ کو دو آدمیوں کی ضرورت ہے، ایک پانی پلانے والے کی، دوسرے پچھنے لگانے والے اور جھاڑو دینے والے کی۔ اگر اس کے پاس دو غلام ہوں تو وہ پچھنے لگانے اور نجاست صاف کرنے کا کام اس غلام کے سپرد کرے گا جو ان میں کم تر اور بدتر ہوگا، جبکہ پانی پلانے کا کام اس غلام کے سپرد ہوگا جو ان دونوں میں خوب رو حسن خلق سے آراستہ مکمل اور محبوب ہوگا۔ فعل کی نسبت، اب اگر تم سے کوئی برا فعل سرزد ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ یہ میرا فعل ہے، اللہ کا فعل نہیں ہے۔ ایسا کہنا غلطی ہے، ہر فعل خدا کا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ یہ جو تم اچھے فعل کو اچھے آدمیوں کی طرف اور برے فعل کو برے انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ بھی اللہ ہی کا فعل ہے کہ وہ آدمی کے ارادے کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ برائی کی نسبت برے آدمی اور اچھائی کی نسبت اچھے آدمی کی طرف کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی اس کا کمال عدل ہے۔ کبھی اس کا عدل ان امور میں کامل ہوتا ہے جن میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا، اور کبھی خود تمہارے وجود میں مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح تمہارا وجود اس کا فعل ہے، اسی طرح تمہارے وجود سے نکلنے والا ہر فعل بھی اس کا فعل ہے۔ تمہارا ارادہ، تمہاری قدرت، تمہارا عمل اور تمہاری تمام حرکات سب اسی کے افعال ہیں۔ اس نے ان تمام کو عدل کے ساتھ مرتب کیا ہے، تبھی تو تم سے معتدل اعمال سرزد ہوتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے صرف تمہارا نفس رہتا ہے۔ اس لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ عالم ظاہر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس کا عالم غیب و ملکوت میں کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے تم ہر فعل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو۔ تمہاری مثال ان لڑکوں کی سی ہے جو رات میں کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کپڑے کی بنی ہوئی چند پتلیاں پردے کے پیچھے سے نکلتی ہیں اور رقص کرتی ہیں، اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں، کبھی بیٹھتی ہیں۔ بچے اپنے سادہ لوہی اور کم فہمی کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتلیاں از خود حرکت کر رہی ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ پردے کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا انہیں حرکت دے رہا ہے۔ یہ پتلیاں چند ایسے باریک تاروں یا بالوں سے بندھی ہوئی ہیں جو ان بچوں کو نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی بچہ اس راز سے واقف بھی ہے تو اسے اتنی واقفیت نہیں ہوتی جتنی تماشا دکھانے والے کو ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے، علماء کے علاوہ سب بچوں کے مانند ہیں۔ جب یہ خود کو اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حرکت کر رہے ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ انہیں کوئی حرکت دینے والا ہے۔ یہ خود بخود حرکت نہیں کرتے، مگر علماء بھی عام طور پر تحریک کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس حکم سے وہ علماء اور عارفین مستثنی کیے جا سکتے ہیں جنہیں علم اور معرفت میں رسوخ حاصل ہے. یہ لوگ اس تحریک کی کیفیت بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ مکڑی کے جال سے زیادہ باریک تاروں کا ایک سلسلہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ان تاروں میں زمین والوں کے سر بندھے ہوئے ہیں. وہ تار اس قدر مہین اور باریک ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان تاروں کے سرے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں. وہ یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان فرشتوں کی نگاہیں حاملین عرش کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ حضرت ربوبیت سے ان پر کیا حکم نازل ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اسی طرح تعمیل کریں جس طرح مطلوب ہے، اس کے کسی حکم میں نافرمانی نہ ہو. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یومرون، پارہ نمبر 28، رکو نمبر 19، آیت نمبر 6. جو کسی بات میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. قرآن کریم نے بھی ان مشاہدات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ، پارہ نمبر 26، رکو نمبر 18، آیت نمبر 23. اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کا سب آسمان میں ہے. قدر اور امر کا جو انتظار کرتے ہیں، یہ بات قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، پارہ نمبر 28، رکو نمبر 18، آیت نمبر 12. جس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور انہی کی طرح زمین بھی، اور ان سب میں اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کو احاطہ علمی میں لیے ہوئے ہے. یہ وہ امور ہیں جن کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے یا علم میں رسوخ رکھنے والے علماء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جو ان علوم کے حامل ہوں جنہیں مخلوق کی ناقص عقلیں نہ سمجھ سکیں.